الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إنا إلى ربك الرجعى صلوات عزیزان محترم عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. مسلسل میں نے ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ان آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا. جیسا کہ ابتدائی تقریروں میں یہ عرض کر چکا کہ یہ پہلی وحی ہے, یہ پہلا پیغام ہے جو انسانیت کے نام آیا ہے. اس پہلی وحی کا آغاز کیا ہے پروردگار نے اپنی خالقیت کے اعلان سے. پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. اور دو مرتبہ لفظ خلق آیا. پہلی آیت پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے اور لیونگ سیل سے خلق کیا. تو خالقیت پر بڑا ناز ہے پروردگار کو. بھئی عجیب بات ہے اور ناگزیر ہے کہ میں یہ جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں کہ بھئی خالق اور موجد میں فرق ہے. خالق اور ہے, موجد اور ہے. بھائی پینسلین کو کسی نے ایجاد کیا, کسی نے بلب ایجاد کیا, بھائی اب کسی نے ہوائی جہاز ایجاد کیا, کسی نے طیارہ ایجاد کیا, کسی نے ریل کے سسٹم کو نظام کو ایجاد کیا. تو موجد اور خالق اور فرق کیا ہے؟ موجد وہ جو چیزیں پائی جا رہی ہیں, موجد جو چیزیں پائی جا رہی ہیں ان میں مخصوص تناسب قائم کرے, مخصوص ترکیب پیدا کرے, مخصوص ترتیب عطا کرے اور عطا کرنے کے بعد ایک چیز بنا دے. اور جب وہ چیز بن گئی تو اب اس کے اختیار میں نہیں ہے. یعنی جس نے ریل بنائی اب ریل اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کی مرضی سے چلے اور اس کی مرضی سے تھمے. سمجھ آئے ہو نا؟ یہ فرق موجود اور خارق کا فرق اگر سمجھ میں آ گیا تو میں یہیں سے آگے بڑھوں گا, یہیں سے آگے بڑھوں گا. بھائی سنتے جاؤ. اور آج تو عجیب و غریب اتفاق ہے, حضرت مولانا عقیل الغربی تشریف فرمائے, میرے نوجوان دوست اور بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کے ممتاز ترین علماء میں اور خطبہ میں آپ کا شمار ہے. تو اب ذرا اور آگے تو ذرا سا دیکھو, تمہیں ایک سچ بات بتاتا جاؤں, اہل علم کا وجود برکت ہے. سمجھ رہے ہو نا بات, سمجھ رہے ہو؟ اور وہ آیتیں تو یاد ہی ہوں گی, الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو یعنی پہلی وحی میں علم کا تذکرہ ہے, تو اب رکوں گا نہیں. موجد موجد چیزوں کو جوڑے, کوئی چیز بنا دے, لیکن اب اس چیز کو فنا نہیں کر سکتا. جس نے ریل بنائی وہ ریل کو فنا کر کے دکھ رہا ہے, جس نے ہوائی جہاز بنایا وہ اب ہوائی جہاز کو فنا کر کے دکھ رہا ہے. نہیں کر سکتا, موجد ہے, لیکن خالق بنائے بھی مٹائے بھی. خالق بنائے بھی اور خالق مٹائے بھی, اسے کہتے ہیں خالق. اچھا بتاؤں, ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا, بھائی سننا خدا کی قسم, ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا. تو اب کچھ لوگ ہوں گے اس کے موجد کے دوست, کچھ لوگ ہوں گے موجد کے دشمن. تو اگر موجد کہے بلب سے کہ دیکھ میرے دوستوں کے گھر میں جلنا, بلب بھی سنے گا, بھائی سنے گا بلب. بھائی جس نے طیارہ ایجاد کیا, جس نے ہوائی جہاز ایجاد کیا, وہ ہوائی جہاز کو حکم دے کہ بس وہ بیٹھے اور انہیں لے جا جو میرے دوست ہو, خبردار میرے دشمنوں کا سوال نہ کرنا. جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا, کمپیوٹر, وہ کہہ دے کہ میرے دوستوں کے ہاتھ پہ کام نہ کرنا. تو موجد موجد بنا لے پھر بے اختیار ہو جائے, اور خالق وہ جو بنا کر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے. بھائی لکڑی تو لکڑی ہے, بھلی اسرائیل کے ہاتھ میں رہے لکڑی رہے, موسیٰ کے ہاتھ میں آیا ڈا بن جائے. کیا چاہے بھائی, لکڑی تو لکڑی ہے نا, لکڑی تو لکڑی ہے, لیکن وہی لکڑی اگر بنی اسرائیل کے کسی انسان کے ہاتھ میں چلی جائے, لکڑی ہی ہے, موسیٰ کے ہاتھ میں آئے اجدہ بن جائے. یہ خالقیت, یہ ہے خالقیت. اور اسی لیے پروردگار نے جب تعارف کرایا قرآن مجید میں اپنی ذات گرامی کا, تو کس شان کے ساتھ تعارف کرایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کچھ آیتیں سنتے جاؤ, کچھ آیتیں سنتے جاؤ, قرآن کا پڑھنا بھی عبادت, قرآن کا سننا بھی عبادت. اور اس لیے بھی سنتے جاؤ کہ کتاب کافی ہے نا, سنتے جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو خالقیت کا تعارف, اور یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا الذی قدر فہدا. سبح تسبیح کرو, اسم ربک الاعلی اپنے رب اعلی کے نام کی تسبیح کرو. الذی خلق, یہ تو تمہیں خلق کیا ہے, خلق کیا ہے, خلقت میں تذکرہ ہو رہا ہے. فسوا نو پلک سے درست بنایا ہے, یہ سورہ اعلی. اور اب وہ سورہ انفطار, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان, تجھے تیرے رب سے کس نے بھٹکا دیا, کس نے ہٹا دیا تیرے رب سے جو بڑا کریم ہے. الذی خلقک, یہ تیرا رب وہ ہے جس نے یہ خلق کیا. کمال ہو گیا, رکے رہنا خدا کی قسم. پھر سننا, یا ایھا الانسان ما غرک بے رب کا کریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ نے تمہیں خلق کیا, نوک پلک سے ٹھیک ٹھیک بنایا. سواک کا ترجمہ کر رہا ہوں, عدلک تمہارے جسموں میں عناصر کا توازن قائم کیا. فی ای صورۃ ما شاء رکبک, اور اچھی تصویریں بنائی. بھائی کمال کی بات ہے, اچھی تصویریں بنائیں. یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ اللہ کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم, اچھی تصویریں بنائیں. فی ای صورت ما شاء رکبک, صورت تصویر. بھائی بھول گئے, هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. اللہ ہے, خالق ہے, عدم سے وجود میں لانے والا ہے, مصور ہے, تصویر بناتا ہے. کمال ہو گیا نا, بھائی بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے تصویر بناتا ہے مصور ہے بھائی سورہ مومن میں آواز دی سورکم تو آسر سورکم اللہ نے تمہاری تصویریں بنائی اللہ نے تمہاری تصویریں بنائی اور جو بہترین تصویر ممکن تھی وہ بنائی تو تم ہو اللہ کی تصویر ایک ایک انسان اللہ کی بھائی توجہ رہے اللہ کی تصویر ہے یہ سارے بیٹھے ہوئے لوگ اللہ کی تصویر ہے اچھا تو مصور کو تو جانتے ہو نا بھائی سنو دو چار جملے سن لو میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا جانتے ہو نا مصور کو مصور جگہ چاہیے بنانے کے لیے کینوس چاہیے کہ تصویر اس میں بنائے روشنی ہو جب تو بنائے اندھیرے میں کیا خاک بنائے گا اور یہ مصور ایسا ہے جو جگہ میں بیٹھ کے نہیں بتے مادر میں بناتا ہے کیا کمال کی بات ہے کیا کمال کی بات ہے بھائی سننا کہیں کہیں دور لے کے جاؤں گا مصور کو جگہ چاہیے مصور کو روشنی چاہیے مصور کو کینوس چاہیے جس کے اوپر تصویر بنائے اور وہ مصور ایسا ہے کہ جو جگہ میں نہیں وطن مادر میں تصویر بناتا ہے کینوس میں نہیں قطرے آب پہ تصویر بناتا ہے اجالے میں نہیں اندھیروں میں تصویر بناتا ہے اور ایسی تصویر بناتا ہے کہ تمہارا مصور تصویر بنائے نہ بول سکے نہ سن سکے اور اللہ کی بنائی ہوئی تصویریں بول بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے توجہ ہے مصور بھائی عجیب عجیب و غریب مرحلے فکر ہے نا اچھا تو مصور تو تمہارے پاس بھی ہے تمہارے معاشرے میں تمہارا جو گلوبل سوسائٹی کا معاشرہ ہے عالمی معاشرہ اس میں مصور تو ہے نا تمہارا مصور اچھا اس نے پینٹنگ کی اور تم بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے ناز کے ساتھ اس تصویر کو خرید کے لائے اور تم نے اپنے ڈرائنگ روم میں اس کا آویزہ کر دیا لیکن دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا اس تصویر کو پانی سے بچانا ورنہ تصویر مٹ جائے گی آگ سے بچانا ورنہ تصویر جل جائے گی ہوا سے بچانا ورنہ رنگ دھیمے پڑ جائیں گے میں دیکھ رہے ہو نا مٹی سے بچانا ورنہ تصویر نظر نہیں آئے گی تو تصویر کے چار ہی دشمن ہے آگ پانی ہوا مٹی اور وہ مصور ایسا ہے کہ انہیں کو ملا کر یہ تصویریں بنا رہا ہے پہنچ رہی ہے بات پہنچا یہ بات یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فصوّرک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک میں ہوں خالق کوئی اور خالق نہیں ہے یہ سورہ انفطار اور وہ سورہ حجرات یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم دیکھو پوری انسانیت کا کتاب ہے انسانوں میں نے تمہیں خلق کیا میرے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے یہ سورہ میں توجہ رہی یہ سورہ حجرات یہ سورہ حجرات اور اب سورہ آل عمران انا فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب ہم نے آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے آنے میں نشانیاں رکھی ہیں اپنے وجود کی صاحبان عقل کے لیے سن رہے ہو نا آیتیں انا فی خلق السماوات والارض اختلاف لیل والنہار لآیات لأولی الالباب ہماری تخلیق میں ہم نے جو آسمانوں کو بنایا ہم نے جو زمین کو بنایا اس میں نشانی ہے ہمارے وجود کی اور پھر اب اسی بات کو کہا سورہ نحل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون 16 سورہ قرآن کا اور پہلی اور دوسری اور تیسری آیت پڑھ رہا ہوں جو نزل الملائکہ بر روح ہے میرا امر ہی علی من یشاء من عبادہ انذروا انہ لا الہ الا انا فتقون خلق السماوات والارض بالحق خلق السماوات والارض بالحق تعالی ما یشرکون خلق الانسان من نطفہ فاذا ہوا خصیب مبین اللہ نے آسمان و زمین کو بڑی حکمت کے ساتھ خلق کیا ہے بڑی مصلحتوں کے ساتھ خلق کیا ہے اور اللہ ان ساری صفتوں سے دور ہے جو صفتیں مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں خلق الانسان من نطفہ انسان کو نطفے سے خلق کیا بھائی بہت توجہ رہے میں نے واقعی بڑی زحمت دے دی انسان کو خلق الانسان من نطفہ فاذا ہوا خصیب مبین عجیب بات ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا نطفے سے پیدا کیا اور وہی انسان ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہم سے جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہے. کیا ذلیل کیا ہے خدا کی قسم, کیا ذلیل کیا ہے قرآن مجید نے اس مقام پر انسانیت کو. خلق الانسان من نطفتین, بھائی کس آب نجس سے خلق ہوئے ہو, کس آب نجس سے خلق ہوئے ہو, کس نجس پانی سے خلق ہوئے ہو, بھائی جب ہی تو غصے میں عادت ہوتا ہے. یعنی عجیب بات ہے, تمہاری پوری زندگی دو نجاستوں کے درمیان گزر رہی ہے, آئے غصے میں عادت, گائے غصے میں. بڑھیا کر رہا ہے, بڑھیا کر رہا ہے, بڑا ناز ہے کہ ہم وزیر ہو گئے, ہم وزیر اعظم ہو گئے, ہم صدر مملکت ہو گئے, ہم دنیا کی بڑی طاقت بن گئے. بڑھیا کر رہا ہے, لیکن کبھی سوچا, آئے تو غسل ولادت نجس سے پاک کیے گئے, جا رہے ہو تو غسل میت نجس ہو گئے, جب پھر پاک ہو جاؤ تو تمہاری زندگی دو نجاستوں کے درمیان گزر رہی ہے. اور ایک ایسا تھا کہ پیدا ہوا تو کعبے میں, گیا تو مسجد سے. کمال کی بات ہے, یہ سانس کا کمال دیکھ رہے ہیں. اچھا بھائی, اچھا ہی ہوا کہ اس سانس نے مجھے سانس لینے کی مہلت دے دی. ٹھیک ہے نا, خلق الانسان من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین. آرام سے سنتے جانا, اس لیے کہ بڑے نامانوس موضوعات ہیں جن پر اپنے سننے والوں کو متوجہ کر رہا ہوں. ہم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا اور وہ ہمیں سے کھڑا ہو گیا جھگڑا کرنے کے لیے, ہم سے کھلا جھگڑا کرنے لگا. یہ ہے عالمی معاشرے کا انسان, عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم, یہ ہے عالمی معاشرے کا انسان. اور اب قرآن حکیم کی نصیحت, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, آغاز خلقت, آغاز خلقت, انا الی ربک رجع, انجام رجعت. یہی لانا تھا, آغاز خلقت, انجام رجعت. بھائی اسی کو تو مشہور آیت میں کہتے ہو نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں, ہم اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانے والے ہیں. بھائی لایا وہ ہے, لے وہ جائے گا. کیا اپنی خوشی سے آئے ہو؟ بھائی دیکھو, آدمی روتا اس بات پر ہے جو مزاج کے خلاف ہو. اچھا بھائی, میرے دوستو, میرے عزیزو, کیا یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس میں بھی کوئی مسلک کا فرق ہے؟ بھائی کسی مسلک کا فرق نہیں ہے نا. بھائی یہ تو مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں میں کہ آدمی روتا اس بات پر ہے جو مزاج کے خلاف ہو. بھائی اگر آنا تمہارے مزاج کے خلاف نہ ہوتا تو تم دنیا میں ہوتے ہوئے نہ آتے. سمجھ رہے ہو نا بات پہنچ رہی ہے نا. اگر رونا مزاج کے خلاف, بھائی توجہ رہے, اگر آنا مزاج کے خلاف نہ ہوتا تو اس دنیا میں روتے ہوئے نہ آتے. تو آئے تھے تو آنا خلاف مزاج تھا, اور جب آ گئے تو اب جانا خلاف مزاج ہے, کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. اور یہی ہے قرآن حکیم کی نصیحت کہ لایا بھی وہ لے بھی وہی جائے گا. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ اگر یہاں تک آ گئے ہو, میرے ساتھ آ چکے ہو اگر اس مرحلے تک, تو اب سنتے جاؤ آغاز خلقت سے, وہ آئے تھے جو سنام کرام میں پڑھی گئی, انجام رجت پر اس کی بارگاہ میں جانا ہے, اور درمیان میں کلا ان الانسان لیطغا. اچھا بھائی اس سے اوپر الذی علم بالقلم, یہ اللہ وہ ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. علم کی تعریف ہو رہی ہے, کبھی کسی موقع پہ عرض کروں گا. بھائی کمال کی بات ہے, قلم سے لکھنا سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو سب کچھ سکھلا لیا، انسان کو سارے علم دے دیے، کلا ان الانسان لیطغى، لیکن عجیب بات ہے انسان سرکشی کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، سرکشی کیا جا رہا ہے. تو صرف مال میں سرکشی نہیں ہے، صرف اقتدار میں سرکشی نہیں ہے، علم میں بھی سرکشی ہوتی ہے. دیکھو بڑا دقیق مرحلہ فکر ہے، سرکشی علم میں بھی ہوتی ہے. تم پوچھو گے نا، تم پوچھو گے کہ یہ علم میں سرکشی کہاں سے آ گئی؟ تو جس نے بل بھی یاد کیا تھا کیا وہ جاہل تھا؟ میں سوال کر رہا ہوں، جس نے کمپیوٹر، اچھا یہ انسانی منفعت کی چیزیں ہیں، بل بھی یاد کیا کیا وہ جاہل تھا؟ بھائی علم ہی کی بنیاد پر تو بل بھی یاد کیا نا. اچھا کمپیوٹر آج دنیا کا آٹھواں عجوبہ، علم ہی کی بنیاد پر تو یاد ہوا ہے نا، طیارے علم ہی کی بنیاد پر یاد ہوئے ہیں، اور ایٹم بم وہ بھی تو علم ہی کی بنیاد پہ آیا ہے، وہ میزائل جو پھینکے جا رہے ہیں وہ بھی علم کی بنیاد پہ آئے ہیں. تو جب بڑی طاقتیں یہ دیکھتی ہیں کہ دولت ہمارے پاس، سرمایہ ہمارے پاس، علم کے سارے خزانے ہمارے پاس، ٹیکنالوجی میں ہم نے عروج حاصل کر لیا، تو چاہتی ہے کہ دوسری قوموں کو غلام بنا لے. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، علم علم تنہا اگر کسی کے پاس ہو تو پورے معاشرے کو ظالم بنا دے. اب بڑی قوموں کو ناز کیا ہے، فیکٹریاں دیو ہے کر فیکٹریاں ہمارے پاس، اسلحے بنانے کے کارخانے ہمارے پاس، سارا سارے مبادلہ دنیا کا ہمارے پاس، ساری طاقت دنیا کی ہمارے پاس، معیشت پر سارا کنٹرول ہمارا، تو ہم دوسری قوموں کو غلام بنائیں گے. یہ ہے سرکشی، یہ ہے تکبر. آج آج اسلحہ ڈھالنے والی فیکٹریاں اتنا اسلحہ پھینک چکی ہیں کہ اگر وہ سارا کا سارا استعمال ہو جائے تو چند گھنٹوں میں کوریاس ہوا میں بکھر جائے. سن رہے ہو بھائی، سن رہے ہو میں کہہ کیا رہا ہوں؟ اتنا اسلحہ اس پورے گلوب پر، زمین پر جمع ہو چکا ہے کہ اگر سارا کا سارا اسلحہ، یہ کچھ پڑھ کے عرض کر رہا ہوں، اگر سارا کا سارا اسلحہ استعمال کر دیا جائے تو یہ کوریاس ہو جائے، ایک ایک انسان فنا ہو جائے. بھائی عجیب بات ہے، جہاں میں لے آیا تو طاقت مجھے بھی تسلیم کہ طاقت ہے، بہادری مجھے بھی تسلیم کہ بہادری ہے، جرات مجھے بھی تسلیم کہ جرات ہے، قوموں کو غلام بنایا جا رہا ہے. اچھا بھائی کبھی تم نے سنا، کبھی تم نے سنا کہ فلاں ڈاکو بہت بڑا بہادر تھا، اس نے اتنا مال لوٹ لیا، گھر والوں کے سامنے مال کو لوٹ کے لے گیا، دو چار کو اس نے لٹا بھی دیا، کبھی تم نے تعریف سنی؟ بھائی بہادر تو ہے، بہادر ہے، مال لوٹ لے گیا، دو چار کو قتل بھی کر گیا، بہادر تو ہے، تو کبھی تم نے بہادری کی تعریف سنی ڈاکو کی بہادری کی؟ تو بات کل اتنی ہے، بات کل اتنی ہے کہ تعریف وہاں ہوتی ہے جہاں طاقت کا استعمال بربھر ہو. پہنچ رہے ہو، پہنچ رہے ہو؟ چونکہ اس نے طاقت کا بے محل استعمال کیا، غلط استعمال کیا، اس لیے تعریف کے قابل نہیں ہے. اور جہاں طاقت کا برمحل استعمال ہو وہاں تعریف ہوتی ہے طاقت کی. تو ڈاکو، ڈاکو اپنی طاقت کا بے محل استعمال کرتا ہے. اس کو یاد رکھنا، جہاں طاقت کا استعمال بے محل ہو وہاں مذمت ہے، جہاں طاقت کا استعمال برمحل ہو وہاں تعریف ہے. اب ساری اسلامی جنگوں کو اٹھا کے دیکھ لینا کہ طاقت کا استعمال کہاں محل پر ہے، کہاں محل کے خلاف ہے. ساری اسلامی، یہ نا بات دیکھو جناب مولانا عقیل الغربی صاحب قبلہ، میں مجھے یہ 26 سال اس منبر پر، اور میں یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے شہر کے، بہت زیادہ پڑھے لکھے شہریوں سے خطاب کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور میں نے اب اپنی یہ عادت بنائی ہے کہ ان نامانوس موضوعات پہ گفتگو کی جائے جن سے عام طور سے ممبر اور اہل ممبر مانوس نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم، قرآن حکیم دنیا کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو اپنے دامن میں سمیٹ کے نہ رکھتا ہو. اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ بھئی کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اب میں کیا کروں، یہ تو میری مجبوری ہے کہ طاقت کا بے محل استعمال ہو قابل مذمت ہے، طاقت کا بربحل استعمال ہو قابل تعریف ہے. اب طاقت کے سرکش گھوڑے کے منہ میں لگام کون ڈالے؟ بھائی مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ طاقت کے سارے گھوڑے سرکش ہیں، ان کے منہ میں لگام کون ڈالے؟ اب قرآن نے آواز دی، اگر طاقت کو لگام دینی ہو سورہ حشر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روک دے اسے رک جاؤ. میرے دوستو، میرے عزیزو، سورہ حشر بھائی سننا، اب تو پہنچا ہوں میں تمہید کے بعد اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج بات کو روک لینا ہے. سورہ حشر 59واں سورہ قرآن کا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جس کی دعوت دے اسے قبول کرو، رسول جو دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول روکے فانتہوا، رک جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے سورہ حشر، اور بڑی مانوس آگے پڑھوں گا دو تین، اور یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. میرے نبی کو سمجھ لو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. رسول جس چیز کی دعوت دے کرو، جس سے روکے رک جاؤ. بھائی توجہ، رسول جو دے وہ لے لو. میں نے کہا رسول جو دے، میرے محترم سامی نے کہا لے لو، یہی ہے نا آیت، یہی ہے نا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو. یہ تو نہیں کہا کہ جو رسول مانگے وہ مت دینا. بھائی رسول جو دے وہ لے لو، یہ تو نہیں کہا نا کہ رسول جو مانگے وہ مت دینا. نہیں، رسول جو دے وہ لے لو، رسول جو مانگے وہ دے دینا. اگر زندگی میں رسالت کی اجرت مانگے تو وہ دے دینا، اور اگر مرتے وقت کرم مانگے تو وہ دے دینا. بھائی سننا، اب میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ مانوس آیتیں ہدیہ کروں گا. وما سورہ حشر، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے وہ لے لو، رسول جسے روکے اسے رک جاؤ. سورہ حشر. اور سورہ احزاب، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. حبیب، تو دعوت دے، پکار، بولا اپنی طرف. یہی ہے نا داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا. یہ سورہ عذاب، اور اب وہ سورہ نحل، 16واں سورہ قرآن کا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. حبیب، لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو پکار، لوگوں کو بلا اللہ کے راستے کی طرف. تو میرے محمد کا کام لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا. لوگ بھائی توجہ رہے، لوگ جتنے آتے جائیں اور جتنے اسلام سے قریب ہوتے جائیں، اتنے ہی صاحب فضیلت. اب رک جاؤ، میں نے یہ ساری زحمت اس مرحلے کے لیے دی تھی. ابھی تو دعوت دے لوگوں کو اسلام کی طرف. اب جو جتنا زیادہ اسلام سے قریب ہوگا اتنا ہی افضل ہوگا نا، اور جو جتنا زیادہ اسلام سے دور ہوگا اتنا ہی کمتر ہوگا. بھائی بہت توجہ رہے، لیکن اسی مرحلے کے لیے میں نے زحمت دی ہے. صحابہ کرام، اولیاء اعظم، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے بزرگ، پوری ملت کے سارے بڑے عرفا، پہنچے ہوئے لوگ، ان سب کے لیے ایک معیار بتلا رہا ہوں. کسی ایک انسان کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ جو جتنا زیادہ اسلام سے قریب ہے. اسلام سے دور ہے وہ کمتر ہے، تو ہم احترام کرتے ہیں فقہا کا، اس لیے کہ اسلام سے قریب ہے. بھائی بہت توجہ رہے، ایسا نازک مرحلہ فکر ہے کہ میں الفاظ تلاش کر رہا ہوں اس نازک مرحلہ فکر سے آگے جانے کے لیے. بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے باعث شرف اور باعث فضیلت جو ہے، اسلام سے قریب ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ،
واہ واہ واہ، اسلام سے قریب ہیں. فقہا ہمارے لیے باعث عزت کیوں ہیں؟ بڑے بڑے فقیہ اسلام سے قریب ہیں. بھائی توجہ رہے، توجہ رہے، یہ اولیاء اللہ یہ ہمارے لیے باعث عزت کیوں ہیں؟ اسلام سے قریب ہیں. تو ان سب کی شناخت اسلام سے، فقہا پہچانے گئے اسلام سے. بھائی توجہ رہے، فقہا پہچانے گئے اسلام سے، اولیاء پہچانے گئے اسلام سے، صحابہ کرام پہچانے گئے اسلام سے. لیکن اسلام پہچانا جائے کس سے؟ میرے دوستو، میرے دوستو، میرے عزیزو، اس مرحلے پر تمہیں روک رہا ہوں میں، اور روکنے کے بعد ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فقہا کی شناخت ہے اسلام سے، شناخت فقہا کی، فقہا کی فضیلت ہے اسلام سے، علماء کی فضیلت ہے اسلام سے، ولیوں کی فضیلت ہے اسلام سے، صحابہ کرام کی فضیلت ہے اسلام سے. لیکن اسلام کی فضیلت کس سے؟ تو بھائی یہی تو فرق ہے امت میں اور نبی میں، کہ تم اسلام پہ عمل کرو تو مسلمان بن جاؤ، اور میرا محمد عمل کرتا جائے اسلام بنتا جائے.
بس
بس. تو سب پہچانے جائیں، سب پہچانے جائیں اسلام سے، اسلام پہچانا جائے محمد سے. پہنچ رہی ہے نا بات؟ اگر بات پہنچ رہی ہے تو پھر اسی مقام سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. اسلام پہچانا جائے محمد سے، جب حکم آ جائے تو تم عمل کرو، اور محمد جب عمل کر لے تو حکم بن جائے. بھائی ہے تو یہی، ہے تو یہی کہ محمد عمل کرتا کہتا گیا، محمد کہتا گیا کرتا گیا، اسلام بنتا گیا، اور جب اسلام بن گیا تو تم نے عمل کیا. تو تم میں اور محمد میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال سے اسلام بنائے، اور جب اسلام بن جائے تو تم اس پہ عمل کرو. تو اب تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم محمد جیسے یا محمد ہم جیسا؟ بس کیا نازک، کیا نازک مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر بات کو روک رہا ہوں. رسول ہے بلانے والا، رسول ہے بلانے والا. میں نے سورہ نحل کی آیت بھی ہدیہ کی، اور سورہ احزاب کی آیت بھی ہدیہ کی. داعی ہے، داعین اللہ بھیجنے، نحل میں حکم ادعو، دعوت دو، اور سورہ انفال آٹھواں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی چوبیسویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. رسول جب بلائے، رسول جب بلائے تو فوراً لبیک کہو جب تم مومن ہو، ورنہ مومن نہیں ہو تو رسول کی ہر پکار پہ جانا لازم ہے. رسول کی ہر دعوت پر لبیک کہنا لازم ہے، چاہے وہ نماز کے لیے بلائے، چاہے وہ اذان کے لیے بلائے، چاہے وہ حج کے لیے بلائے، چاہے وہ روزے کے لیے بلائے. دیکھ رہے ہو نا، رسول کی دعوت ہے، رسول کی دعوت ہے، اور اس دعوت پر رکنا واجب اور آ جانا واجب. اگر کہے نماز پڑھو، نماز پڑھنا واجب. اگر کہے روزہ رکھو، روزہ رکھنا واجب. اگر کہے حج کرو، حج کرنا واجب. اگر کہے زکات دو، زکات دینا واجب. اگر کہے خمس دو، خمس دینا واجب. اگر کہے پردہ کرو، پردہ کرنا واجب. ہر پکار پہ لبیک کہنی ہے نا، رسول کی، رسول کی ہر پکار پر لبیک کہنی ہے. بھائی یہی تو فرق ہے میرے نبی میں. بھائی توجہ رہے، توجہ رہے، اور دوسرے انبیاء میں، سورہ نوح 71واں سورہ قرآن کا، انی دعوت قومی لیلن و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح نے شکایت کی بارگاہ الہی میں کہ پروردگار، پروردگار، میں اپنی قوم کو دن میں بھی بلاتا رہا، رات میں بھی بلاتا رہا، لیکن عجیب بات ہے پروردگار کہ میری قوم بلانے پر اور فرار کرتی رہی. تو نوح کو پتھر کھانے کا رنج نہیں ہے، نوح کو ڈھیرے کھانے کا رنج نہیں ہے، نوح کو زخمی ہونے کا رنج نہیں ہے. نوح کو رنج ہے تو اس بات کا کہ میں بلاؤں امت فرار کر جائے. ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ اس مرحلے پر. قرآن مجید نے دو مقامات پر بڑی فیصلہ کن بات کہی. سورہ نور میں کہا اذا کانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. دیکھو رسول اگر کسی اجتماعی کام میں ہو تو اسے چھوڑ کے نہ جانا. خبردار. اجتماعی کام سمجھتے ہو؟ اجتماعی کام سمجھتے ہو؟ مثلاً جہاد، مثلاً جہاد. رکانو ماہو اللہ امرن جامین لم یلالو حتی یسادلو. رسول گروہ کے ساتھ کسی مقام پر کوئی اجتماعی کام کر رہا ہو تو اذن لیے بغیر اسے چھوڑ کے نہ جانا. یہ ہے سورہ نور اور وہ ہے سورہ جمعہ. اذا رأوا تجارۃ او لغوًا انفضوا الیہا وترکوک قائمہ. مذمت کی ہے اگر رسول نماز پڑھا رہا ہو تو خبردار تجارت کی طرف نہ جانا. یعنی بتلا دیا، بتلا دیا کہ اگر رسول میدان میں ہو تو میدان چھوڑ کے نہ جانا، اور اگر رسول نماز میں ہو تو نماز توڑ کے نہ جانا. بس بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اس لیے کہ اب تو میرے پاس ہمارے وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور کہنا کچھ تھا، کہا میں نے کچھ اور، لیکن جب آ گیا ہو اس مرحلے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی تقاضائے وقت بلوا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقاضائے وقت بلوا لیتا ہے. تو کیا کہا؟ دیکھو رسول جب جماعت میں ہو تو خبردار جماعت توڑ کے نہ جانا. اب یہ تو الگ مسئلہ ہے، مفسرین بتائیں گے کہ کون توڑ کے گیا، کون رکا رہا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. بس میں تو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اگر نماز میں ہو اور تم نماز پڑھ رہے ہو تب توڑ کے نہیں جا سکتے. تو اللہ نے پوری امت کو نماز میں رسول کے لیے روک لیا. اللہ نے پوری امت کو، بھائی تم آزاد ہو اپنے گھر میں جا کے پڑھ لو، لیکن جب رسول کے ساتھ نماز میں آ جائے تو توڑ کے نہیں جا سکتے. تو اللہ نے پوری امت کو، پوری امت کو نماز میں، نماز میں رسول کے لیے روکا ہوا ہے، ہے نا، چھوڑ کے نہیں آ سکتے. اور عجیب بات ہے کہ رسول نماز پڑھا رہا ہے اور امت نماز پڑھ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے روکا ہوا ہے. اور رسول سجدے کے عالم میں کہہ رہا ہے سبحان رب العلا و بحمد، سبحان رب العلا و بحمد، اتنے میں حسین آگے بیٹھ لیا. تو اللہ نے امت کو روکا رسول کے لیے، رسول نے نماز کو روکا حسین کے لیے. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، تقریر اس مرحلے پر رک رہی ہے اس لیے کہ میرا پیغام اسی کے ذریعے آگے جائے گا. اب وہ پیغام نماز ہو، پیغام روزہ ہو، پیغام حج ہو، بارش یہی ہے جو کچھ پہ بیٹھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو اب یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، ابھی میں مجلس انشاءاللہ اذان مغرب سے پہلے ختم کروں گا. ظاہر ہے کل بھی میں نے کوشش کی، اور مختلف مسالک کے محترم سننے والے ان کی یہ خواہش تھی کہ انہیں اتنا وقت دیا جائے کہ وہ اپنی اپنی مسجدوں تک پہنچ سکے. تو ظاہر ہے کہ اذان سے پہلے ہی یہ مسجد ختم ہوگی. یہ اذان جو ہے یہ کیا مؤذن کی دعوت ہے؟ رسول کی دعوت ہے. بس میری تقریر تمام ہو رہی ہے. ادو الی سبیل ربک، یہ مؤذن کی دعوت نہیں ہے، یہ رسول کی دعوت ہے. رسول بلا رہا ہے. اب سمجھ میں آئی نماز کی اہمیت؟ کچھ سمجھ رہے ہو بات کو؟ رسول بلا رہا ہے، مؤذن تو رسول کے قول کو نقل کر رہا ہے. اچھا اب یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، بھائی توجہ رہے، الگ مسئلہ ہے کہ یاران نے تاریخ میں لکھ دیا کہ رسول نے مشورے سے اذان مرتب کی تھی. کمال ہو گیا، مشورے سے اذان مرتب. اور میں نے کبھی کہا تھا کہ صحیح کتابوں میں بھی ہے، اور میں نے یہ جملہ بھی کہا تھا، اور اپنے اس جملے کو اپنی ہی تقریر سے مستعار لے رہا ہوں. صحیح کتابوں میں بھی ہے کہ رسول نے مشورہ کیا تھا بہت سے لوگوں سے، اور اس کے بعد اذان مرتب فرمائی. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا تھا کہ بھائی اگر کتابیں صحیح ہوں تو یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اس کے لکھنے والے بھی صحیح ہوں. کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، کوئی ضروری نہیں. یعنی عجیب کمال ہو گیا، عجیب کمال ہو گیا. پروردگار تو کہے علامہ کا ما لم تکن تعلم، ہمیں تجھے وہ سب کچھ بتلا دیا جو تو نہیں جانتا تھا، تو اللہ کہہ رہا ہے سب بتلا دیا، ان کا خیال یہ کہ آسان نہیں بتلائی. عجیب لوگ ہیں. بھائی عجیب عجیب کمال کی بات ہے نا، عجیب کمال کی بات ہے. اللہ کہہ کہ میں نے سب بتلا دیا اور آپ کی رائے یہ کہ آزان نہیں بتلائی. تو یہ سارے کے سارے الفاظ وہی رائے ہیں، پوری ذمہ داری چارج کر رہا ہوں. اور یہ دعوت رسول کی دعوت ہے، اور اس دعوت میں بھی کمال ہو گیا. بھائی یہ اذان اذان ہے کیا، یہ فصول کیا ہے؟ اب اگر میں نے تفصیلات میں جانا چاہا تو یقین کیجئے گا وقت نہیں ہے. میرے پاس کل 10 دقیقے ہیں، اور ان 10 دقیقوں میں فضائل اور مسائل دونوں کو مکمل ہو جانا ہے. اب میرے پاس بالکل وقت نہیں رہا. اللہ کی کبریائی کا اعلان، ایک چار مرتبہ اللہ اکبر، پھر اللہ کی توحید کا اعلان اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان، ہو گئی بات. پھر ولایت کا اعلان ہو گیا، کبریائی توحید رسالت ولایت، ہو گئی نا بات. اور اب دعوت، عقیدہ دہرانے کے بعد اب دعوت دی. عقیدہ پہنچ رہی ہے بات، بھائی پہنچ رہی ہے نا. عقیدہ پہلے عقیدہ دہرایا دہرایا نا عقیدہ مؤذن نے، اچھا اس کے بعد اب دعوت دی. حی علی الصلاح، بھائی سننا تقریب تمام ہو گئی. حی علی الصلاح دعوت ہے، آؤ نماز کے لیے. دوسری دعوت کیا ہے؟ حی علی الفلاح، فلاح اور نجات کی طرف آؤ. یہ نماز فلاح بھی ہے نجات بھی ہے. حی علی خیر العمل، میں یہی تو روک دوں گا آج اپنے سارے سننے والوں کو اسی مقام پہ روکوں گا. حی علی خیر العمل، یہ نماز خیر العمل بھی ہے. ٹھیک، خیر العمل کے معنی جانتے ہو؟ ابھی رات کو مسجد خیر العمل میں تقریر کروں گا. دیکھ مسلسل میرا اچھا چل رہا ہے نا. تو خیر العمل کے معنی دنیا کا سب سے بہترین عمل، اسے کہتے ہیں خیر العمل. سمجھ گئے خیر العمل کے معنی؟ پھر دوبارہ نہ پوچھنا. حی علی خیر العمل، جو دنیا کا بہترین عمل ہے اس کی طرف آؤ. ٹھیک ہے، اچھا اب بتاؤ حی علی خیر العمل کے بعد پھر کیا ہے؟ کوئی تو بولے اللہ اکبر، پھر کبریائی کا اعلان، اور آخر میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پھر توحید کا اعلان. تو بیچ میں ہے عمل نماز، آگے بھی عقیدہ پیچھے بھی عقیدہ. تو بتلا دیا کہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو عمل قبول نہیں ہوگا. بس کمال ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ہم عقیدے کی صحت پہ اسی لیے زور دیتے ہیں کہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو عمل قبول نہیں ہوگا. تو درمیان میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اوپر بھی عقیدے نیچے بھی عقیدے. عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل قبول ہوگا، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو عمل منہ پہ مار دیا جائے گا. تو خیر عمل کے معنی معلوم ہے بھائی، خیر عمل کے معنی معلوم ہے دنیا کا بہترین عمل. بھائی توجہ رہے، تقریر تمام ہو گئی. دنیا کا بہترین عمل وہ کہلاتا ہے خیر العمل. اور اب عجیب بات یہ ہے کہ جب رسول نے صحابہ کرام کو قدیر میں حکم دیا کہ جاؤ لوگوں کو جمع کرو، تو سارے صحابہ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. بھائی علی کی بات باتیں ہو گئی نا. بھائی اب میں کیا کروں؟ رک جاؤ، یہاں پہ رک جاؤ. علی کی مولایت اشہد ان ولی ولی اللہ تو عقیدے میں ہے نا، تو علی کی مولایت کا جو اعلان ہوگا وہ عقیدہ کا اعلان ہوگا، عمل کا تو نہیں ہے نا. بھائی تم سے بہتر کون جانے گا؟ عمل کہتے ہیں کرنے کو اور عقیدہ کہتے ہیں ماننے کو. تو بھائی ہم مولا مان لیں گے، اس میں عمل کون سا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ خیر عمل کی طرف آؤ. تو بتلانا یہ تھا کہ تنہا مولا مان لینا کافی نہیں ہے، خیر عمل یہ ہے کہ بمبر کے نیچے بیٹھ کر علی کے بنائے دلو. یہ خیر عمل فرائض سننا خیر عمل ہے. تقریر تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ اپنے محترم سننے والوں کو زحمت سماعت بھی دوں گا. اب تو دقیقے سے بھی کل ساڑھے چار جب ساڑھے پانچ دقیقے باقی رہ گئے ہیں اور اب انہی میں بات کو مکمل کر دینا ہے. میں کیا کروں جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہزاروں مرتبہ سنا ہوا ہے, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہ مولانا عقیل وغیرہ بھی میرے دوست بھی ہیں, قدیم کی شناسائی ہے. اب ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ مولانا کو, چونکہ اب بیس میں منطق اور فلسفے کی اصطلاح آ گئی. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, یہ دونوں مولایتیں لازم و ملزوم ہیں. اب یہ کہا نا میں نے لازم و ملزوم ہیں. اب اسے اگر میں فلسفے کی اصطلاح میں سمجھانے بیٹھ جاؤں تو یہ چار دقیقے کیا چالیس منٹ بھی نا کافی ہیں. تو اب آسان کر دوں, جب سورج ہوگا دھوپ ہوگی, جب سورج نہیں ہوگا دھوپ نہیں ہوگی. جب سورج ایک منٹ کے لیے ٹھہر جانا, جب سورج ہوگا دھوپ ہوگی, جب سورج نہیں ہوگا دھوپ نہیں ہوگی. اب اسی تم نے بلٹ دو, جب دھوپ ہوگی سورج ہوگا, جب دھوپ نہیں ہوگی سورج نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں لازم و ملزوم. جس کا رسول مولا اس کا علی مولا, اور جس کا علی مولا اس کا رسول مولا. اب جو علی کو مولا نہ مانے وہ رسالت محمد کا منکر ہے. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی اور تین یا چار دقیقے لوں گا اور اس میں بات کو مکمل کر دوں گا. میرا نبی کیسا دعوت دینے والا. ٹھیک ہے خاندان قابل ہے مسلمان لو, لیکن جب دنیا سے گیا ہے تو 125,000 سے زیادہ مسلمان چھوڑ کے گیا. کمال کیا ہے. عیسائیوں میں سے آئے. اب ایک بات درمیان میں رہ گئی اور اگر مجھے جناب اشرف عباس نے یاد دلا دیا تو پھر کل عرض کروں گا. میرے ایک مسلم سننے والے نے, جس سننے والے کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, میری پچھلی کسی تقریر پر کوئی سوال کیا اور میں چاہ رہا تھا کہ اسے اس مرحلے پہ کوٹ کروں, لیکن اب دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں رہی, ورنہ میں اسے عرض کرتا اور تم یاد دلا دینا اگر میں بھول جاؤں تو. بس بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. کیسا عجیب رسول تھا. مشرق مسلمان بنا دیے, یہودی مسلمان بنا دیے, عیسائی مسلمان بنا دیے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ حسین جو پشت رسول پہ بیٹھا تھا نا, اور رسول نے بچھلا کے اشارہ کر دیا کہ یہ میری وراثت کا حامل ہے. کیا بھول گئے وہب قلبی کو, عیسائی تھا مسلمان ہو گیا. کیا بھول گئے ہر کو, منحرف کردار رکھتا تھا کردار سدھار دیا. کیا بھول گئے دوار قین کو, منحرف اسلام کا وارث تھا سچے اسلام پہ لے آئے. ٹھیک ہے نا, لیکن میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں. بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. حسین اپنے دوش مطہر پر پوری رسالت کی ذمہ داری نیابت کی صورت میں لیے ہوئے ہیں. منحرف عیسائی آئے. دیکھو عورت کو کچھ اور عزیز ہو یا نہ ہو, اپنا سہاگ بہت عزیز ہوتا ہے. اب دیکھو میں کیا کروں. اب میرے پاس تو کل تین دقیقے ہیں مصائب کے, تین دقیقے, اور انہی میں بات کو مکمل کرنا ہے. وہ فائب قلبی کی زوجہ کبھی پھر نہیں. اور اب زہیر کی زوجہ کا ذکر سنو گے, بس دو جملوں میں سنو اور مجھے اجازت دے دو. آج میں تفصیلی مصائب بھی نہیں پڑھوں گا. زہیر قین صاحب حیثیت تھے, شہید ہو گئے نا حسین کے ساتھ. جب زہیر کی زوجہ کو کوفے میں یہ اطلاع ملی کہ زہیر حسین کے ساتھ مارے گئے, تو اپنے غلام کو بلایا, ایک کفن دیا اور کہا جا غلام جا اور یہ کفن میرے شوہر کو پہنا دے, اسے دفن کر دے اور آ کے مجھے رپورٹ کر دے, میں تجھے آزاد کر دوں گی. غلام نے کفن لیا. بس سنو مجھے اجازت دے دو, آج وقت نہیں ہے. غلام نے کفن لیا, آیا کربلا, پھر واپس پہنچا, کہا آ گیا. زوجہ نے کہا آ گیا. کہا بی بی میں آ گیا. کہا شاباش, غلام ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسے ہی غلام ہوتے ہیں جو اپنے مالکوں کا خیال رکھتے ہیں. کہا بی بی لیکن میں نے زہیر کو کفن نہیں دیا. کہا تو کیسا نافرمان غلام ہے کہ تو بغیر کفن دیے ہوئے آ گیا. تو ایک
مصطفیٰ نے ایک تھا. اور جب میں کربلا کے میدان میں پہنچا تو میرے مولا کا لاشا بے گورا کفن پڑا ہوا تھا. مجھے شرم آئی کہ غلام کو تو کفلا دوں اور مولا کے لاشے کو کفن نہ مل.
بس یعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.